بسم اللہ الرحمن الرحیم پروگرام گفتگو کے ساتھ نعیم بلوچ حاضر خدمت ہے اور اس پروگرام میں ہم دینی موضوعات کو زیر بحث لاتے ہیں اور ہمارے ساتھ اس پروگرام کے آغاز ہی میں جناب محمد رفیع مفتی صاحب تشریف فرما ہوتے ہیں۔ آج بھی رفیع صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ تو آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں، یہ آخرت کے بارے میں ہے، اخروی زندگی کے بارے میں ہے۔ اور رفیع صاحب، یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان جو ہے وہ بدی سے نفرت کرتا ہے، نیکی کی طرف رغبت کرتا ہے۔ اب جو جنت کا تصور ہے وہ اس حوالے سے معرض بحث میں پڑ جاتا ہے کہ اگر تو نیکی ہماری فطرت ہے تو پھر ہمیں جنت کا لالچ کیوں دیا گیا، اور بدی سے ہماری فطرت ابا کرتی ہے تو پھر یہ ڈرانا دھمکانا چے مانی دارت۔
صحیح، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان کی فطرت میں نیکی کی رغبت پائی جاتی ہے۔ یہ اس طرح سے پتہ چلتا ہے کہ ہر کوئی شخص یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے، یوں کہہ لیں کہ بھئی میرے ساتھ نیکی ہونی چاہیے، اور اس سے اگر یہ پوچھا جائے کہ بھئی تمہارا دوسروں سے کیا رویہ ہونا چاہیے تو اس کا عقلی اور فطری جواب یہی ہوتا ہے کہ نہیں نہیں، مجھے بھی نیکی کرنی چاہیے لوگوں سے۔ اس پر کوئی بحث نہیں ہے، یہ بات درست ہے۔ اسی طرح برائی کے والے سے رد عمل کہ بھئی کوئی میرے ساتھ برائی نہ کرے، اور جواب میں یہ کہے گا کہ مجھے بھی نہیں کرنی چاہیے، یہ بات درست ہے۔ لیکن دنیا کا نقشہ جو خدا نے بنایا ہے اس میں عقل و فطرت اپنی جگہ پر ایک تصور رکھتی ہیں، جیسے نیکی سے رغبت کا، بدی سے کراہت کا، یہ بات درست ہے۔ لیکن خواہشات کا ایک انبار ہے جو انسان کے اوپر لاد دیا گیا ہے، یعنی اس کے اندر سے اٹھتی ہیں خواہشات اور وہ ختم نہیں ہوتی ہیں۔ ایک ایسا چشمہ کہہ لیں کہ جو بڑی قوت کے ساتھ چلتا چلا جاتا ہے، تو ایک خواہش کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، اور ایک سے ایک بڑی خواہش پیدا ہوتی۔ یہ خواہشات جو ہیں یہ، ان کو اس سے غرض نہیں کہ کیا چیز نیکی ہے کیا بدی ہے۔ خواہش تو یہ ہے کہ نفس کی طلب، نفس کی طلب، یعنی اس حوالے سے اس کو دیکھیں تو اس طرح سے ہے کہ جیسے مرد کے اندر عورت کی طلب پائی جاتی ہے، تو اس طلب کو اس سے واسطہ نہیں کہ یہ زنا ہوگا یا یہ نکاح ہوگا یا کیا ہوگا، اس طلب کو تو اس سے کوئی واسطہ نہیں، وہ تو ایک قربت، ایک عمل جو ہے اس سے متعلق ہے۔ البتہ انسان کی عقل و فطرت کچھ چیزوں کو جو دیکھتی ہے اس کے حوالے سے بات اصل انسان کے اندر ہی مختلف ہو جاتی ہے، اس کے ضمیر کا کہنا مختلف ہے، اس کی جو تعلیمات اسے سوسائٹی سے ملتی ہیں وہ بھی مختلف ہوتی ہیں، اس کی خواہشات سے کئی جگہوں پر خواہشات جو ہیں ان کو عقل بھی ایکسیپٹ کرتی ہے اور فطرت بھی قبول کرتی ہے، لیکن بعض صورتوں میں جو انسان کی خواہشات ہیں ان کو رد کرتی ہے اس کی عقل اور اس کی فطرت، کہ وہ خواہشات بری ہوتی ہیں، سادہ ہم کہہ لیں ظلم ہوتا ہے اس کے اندر، یہ پہلو ہوتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ انسان اس سے بعد آتا ہے یا نہیں آتا، یہ وہ امتحان ہے جس میں انسان ڈالا گیا ہے۔ تو انسان اگر بعض نہیں آ رہا تو پھر اسے یاد دلایا جاتا ہے کہ دیکھو یہاں تم کسی خیر کی طلب کر رہے ہو نا، اپنی طرف سے خواہش ہے، کوئی پسندیدہ چیز چاہ رہے ہو، یہ پسندیدہ چیز چاہنا یہاں فلاں فلاں پہلو سے ظلم ہے، ناجائز ہے، جیسے چوری ڈاکہ ظلم ہے تو ناجائز ہے۔ اگر تم یہ راستہ اختیار نہیں کرو گے بلکہ نیکی کا راستہ اختیار کرو گے، رزق حلال تک محدود رہو گے، تو تمہیں پھر خدا کی طرف سے اس کا انعام ملے گا۔ اب یہ وہ بات ہوگی، انعام کا لالچ گویا ہو گیا، یہ لالچ نہیں ہے، اس کو لالچ بھی کہا جا سکتا ہے، لیکن یہ ایک یاد دہانی ہے کہ دیکھو اس آزمائش کے اندر تم اگر اس چیز کو چھوڑو گے تو تمہیں گھاٹا نہیں پڑتا، تمہیں بہت بہتر فائدہ ملے گا۔ تو یہ جو پہلو ہے یہ اس چیز کو اصل میں واضح کر دیتا ہے کہ پھر رغبت دلانا یہ ضروری ہے، اور اسی طرح خوف دلانا بھی ضروری ہے کہ ایک آدمی اگر کسی خواہش کے پیچھے کسی ظلم پر آمادہ ہو گیا ہے یا زیادتی پر آمادہ ہو گیا ہے تو اسے خوف دلانا ضروری ہے کہ بھئی یہ چیز تمہاری عقل و فطرت کے خلاف ہے، تم خود سمجھتے بھی ہو، اور جو تعلیمات تمہیں خدا کی طرف سے ملی ہیں اس میں بھی یہ بات واضح کر دی گئی ہے، اب اگر تم یہ کرتے ہو تو تمہیں اس کی سزا ملے گی۔ تو یہ سزا اور جزا، اس کا تصور انسان کی مدد کرتا ہے اس معاملے میں کہ وہ اپنی عقل و فطرت کے مطابق چل سکے، یہ ایک ہیلپنگ چیز ہے، یہ بیسکلی یاد دہانی ہوتی ہے کہ دیکھو تم کسی گھاٹے کا سودا نہیں کرو گے جب تم برائی کو چھوڑو گے اور نیکی کو اختیار کرو گے مشکل حالات میں، تو اس کا فائدہ ہی ہوگا، تمہیں نقصان نہیں ہوتا. جو انسان کی فطرت کا تقاضا ہے کہ وہ اپنا فائدہ بھی سوچتا ہے، وہ حق پرست بھی ہے، لیکن وہ اپنا مفاد بھی سوچتا ہے، ایک فطری بات ہے.
اچھا، آپ نے یہ رغبت کے حوالے سے بات کی، خواہش کو پورا کرنے کی بات کی، تو جنت میں جو چیزیں رغبت کی باعث قرار دی گئی ہیں وہ نہ ہم نے دیکھیں، اور کہا گیا کہ وہ امور متشابہات ہیں، اور اسی طرح سزاؤں کا معاملہ بھی کچھ اسی طریقے سے ہے کہ دنیا کی سزائیں اس کے مقابلے میں کچھ نہیں ہیں. تو ایک ان امیجنیبل چیز کے بارے میں رغبت اور خوف، یہ کیا ہوا؟
یہ ان امیجنیبل کہنا درست نہیں. ہمیں جو چیزیں بتائی گئی ہیں بدلے کے اعتبار سے، جزا کے اعتبار سے بھی، وہ جنت کی ساری چیزیں نہیں بتا دی گئیں کہ یہ یہ انعام ملے گا، نہ وہ انسان کے لیے ممکن تھا کہ ان کو وہ ان کی حقیقت جان سکتا. ایک ہلکا سا تعارف کرایا گیا ہے کہ جو تمہیں نعمتیں یہاں میسر ہیں، ان سے یہی نعمتیں بہت بہتر صورت میں وہاں میسر ہیں، یہ تعارف کرایا گیا ہے. اور اسی طرح سزا کا معاملہ بھی یہی ہے کہ وہاں بھی سزا موجود ہے، اور دنیا میں بھی جیسے جرم پر یا غلطی پر سزا بنتی ہے، انسان فطری طور پر جانتا ہے کہ غلطی کے پر سزا وہ خود دیتا بھی ہے، قانون اور عدالت کے ذریعے سے انسان دیتا ہے. اسے یہ بتا دیا گیا کہ بھائی اس کا وہاں پہ بھی تمہیں ایک جزا بھی ملے گی اگر اچھا کام کرو گے مشکل حالات میں، یا اپنے آپ کو کنٹرول کر کے اچھائی پر قائم رکھو گے اور سزا بھی ملے گی. اب وہ دنیا اندیکھی ہے، یہ بات درست ہے، لیکن اندیکھی دنیا کیا انسان کے لیے ایک موہوم چیز ہے، ایک وہم ہے، ایک خیال ہے؟ مثلا میں کوئی بھی چیز سوچ لوں تو سوچنے سے ایک ایسی چیز میں امیجن کر لوں گا کہ بیٹھے بیٹھے کوئی چیز سوچ لی، وہ نہیں ہوگی، وہ خیالی دنیا ہوگی. کیا ایسا مسئلہ ہے کہ جنت اور دوزخ خیالی دنیا کی باتیں ہیں؟ کوئی ایک انسان نے ایسا نہیں ہے. اس کی بنیاد میں خدا ہے. خدا جو ہے وہ کائنات اور ہمارا وجود، انفس و آفاق دونوں چیزیں اس کو حتماً ثابت کر دیتے ہیں، حتماً ثابت کر دیتے ہیں ہمارا اپنا وجود. ظاہر ہے میں نے خود کو تخلیق نہیں کیا، میں خود سے زندہ نہیں ہوں، مجھے اپنی کمزوریوں کا بھی احساس ہے اور اپنی جو انسان کے اندر قوتیں پیدا کی گئی ہیں ان کا بھی احساس ہے کہ ایک زبردست مخلوق ہے جو اللہ نے بنا ڈالی، لیکن اس کے اندر کمزوری بھی ہے، وہ خود سے جینے کے قابل نہیں ہے، اسے خوراک کی ضرورت، فلاں ضرورت، پھر پورا نظام ایک قائم کیا ہے. تو یہ چیزیں ہمیں خدا کی طرف لے جاتی ہیں کہ بھائی اس مخلوق کے پیچھے، یعنی یہ کائنات، یہ تخلیق جو ہے، اس کے پیچھے ایک خالق لازماً موجود ہے. اگر وہ لازماً موجود ہیں تو اب پھر اس کی طرف سے ہی جب بات آتی ہے تو وہ خیال ہی نہیں رہ جاتی، نہ وہ خود کوئی خیال ہے، وہ بھی ایک یقین اور ایک حقیقت ہے. تو اس کی بات جب ہمیں ان ذرائع سے پہنچتی ہے جو قابل اعتماد ذرائع ہوتے ہیں، تو وہ پھر ہمارے لیے ایک حقیقت بن جاتی ہیں. اور حقیقتیں آنکھوں سے نظر بھی آیا کرتی ہیں اور نظر نہیں بھی آیا کرتی ہیں، دونوں ہی حقیقت ہونے میں کوئی کمی نہیں ہوتی ان کے اندر.
یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ چیزیں غائب میں جو ہوتی ہیں وہ کوئی غیر حقیقی نہیں ہوتی. یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی خبر دی ہے اور ہم اس پر مکمل ایمان رکھتے ہیں. لیکن میں نے جو کہا تھا کہ ان امیجنیبل اور خیال سے ماورا، وہ اس پہلو سے ہے کہ اس دنیا میں جو دنیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، اس میں عورت ہے تو اس کے ساتھ اولاد ہے، یہاں پر خوراک دی جاتی ہے تو اس کے حساب سے اس کا ایک رد عمل بھی ہوتا ہے، یہاں پر صبح ہوتی ہے تو شام بھی ہوتی ہے، زوال ہے تو یہ عروج ہے. تو یہ چیز جو ہے یہ جنت میں نہیں ہے. وہاں پر یہ والا جو پہلو ہے، اس پہلو کے لحاظ سے وہ میرے لیے ان امیجنیبل ہے، ایک خیالی ہے. یوٹوپیا ہے جی، ایسی مملکت جس میں کوئی غریب نہیں ہوگا، اس کو ہم خیالی کہتے ہیں. کیوں؟ کہ اس دنیا میں ایسی جگہ بنائی نہیں جا سکتی.
بالکل ٹھیک.
تو یہ پہلو جو ہے یہ ان امیجنیبل کی طرف لے جاتا ہے، یہ خیالی کی طرف لے جاتا ہے.
اگر یہ دعویٰ کہ جنت کوئی ہوگی اور دوزخ کوئی ہوگا کوئی انسان کرے کہ میں کروں گا ایسا، تو درست بات ہے آپ کی، کیونکہ کوئی انسان اس دنیا میں ایسا نہیں کر سکا، تبھی یوٹوپیا کہا گیا، تبھی اسے خیالی یا وہم جو بھی آپ اسے کہہ لیں خیالی دنیا بسا رکھی ہے، یا جیسے وہ سوچ ہوتی ہے شیخ چلی کی سوچ جیسے ہم کہتے ہیں، تو اس طرح اگر کوئی انسان دعویٰ کرے، اگر اس کائنات کا خالق دعویٰ کرتا ہے یہ، تو جس نے یہ کام کر دیا ہے تو وہ ایک دوسرے کام کا دعویٰ کرتا ہے، یہ کام جتنا ہم غور کرتے ہیں اس کی عظمت اور اس کے اندر پایا جانے والی قدرت حکمت کوئی بھی چیز محدود نظر نہیں آتی، کہ بھئی یہ کائنات یہ بتاتی ہے کہ خدا بس اتنا ہی کر سکتا تھا جتنا یہ ہو گیا ہے، اس سے زیادہ اس کی طاقت نہیں تھی، ایسا نہیں، وہ تو معلوم نہیں کیا کچھ کر ڈالنے، تو اس کی طرف سے جب دعویٰ آتا ہے اور ہمارے پاس اس کا اگر اس پہ تسلی ہوتی ہے کہ یہ دعویٰ واقعتاً اس کا خالق ہی کر رہا ہے، تو اس کے بعد کوئی بحث باقی نہیں رہتی، یہ خیالی اور یوٹوپیا اس کو کہا نہیں جا سکتا۔
اچھا، جنت کے حوالے سے یہ کوشچن بھی ہمارے ذہنوں میں آتا ہے کہ اس دنیا کی زندگی میں جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ ہے، ہمارے پاس جہاں یہاں پر زندگی ہے وہاں پر پتہ نہیں ہوگی یا نہیں ہوگی، وہاں پر جو مرغوبات ہمیں بتائے گئے ہیں وہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے، تو یہاں پر تو جو چیز ہمارے پاس ہے وہ موجود ہے، اور موجود چیز کو ایک ناموجود چیز کے لیے چھوڑنا یہ کیسی بات ہے؟
اچھا، یہ جو بات ہم نے کہی نا کہ وہاں ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ تو پھر بات یہ ہے کہ ہم جس بنیاد پر جنت اور دوزخ کے معاملے کو کنسیڈر کر رہے ہیں، یعنی انسان کو کہا گیا ہے کہ جنت اور دوزخ کو یاد رکھو، اس کی یہ یاد دہانی کروائی گئی ہے، وہ تو حقیقتوں کی یاد دہانی کروائی گئی ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ تصوراتی بات ہے، اور یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ چیز آج میسر ہے اور وہ چیز کل میسر ہونی ہے، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ کل ہے ابھی کہ نہیں ہے، کل میسر ہونی بھی ہے کہ نہیں ہونی، اور کل نامی کچھ مطلب ہے وجود بھی رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا فیوچر، یعنی کہ یہ تو نہیں، یہ تو طے ہے بات کہ جب انسان اندیکھے حقائق کو قبول کر لیا اس نے، اور وہ اس نے یہ سٹینڈ لے لیا کہ ہاں میں مانتا ہوں کہ دکھائی دینے والے حقائق بھی موجود ہیں ان کو بھی مانتا ہوں، اور جو نہیں دکھائی دیتے لیکن ثابت ہیں عقل و فطرت سے ثابت ہیں وہ بھی موجود ہیں، تو اس کے بعد پھر یہ نہیں ہوگی بات کہ ہم یہ کہیں کہ بھائی یہاں پر اگر آپ نے بھوکے رہے جیسے روزہ رکھا ہے، تو روزہ رکھنے کے بعد آپ کو کہا گیا کہ بھائی آپ کو اجر ملے گا، تو یہ خیالی بات ہے، نہیں یہ نہیں ہے، بھوکے آپ یہاں رہے، وہ فصل آپ نے یہاں کاٹی، فصل یہاں بوئی، کاٹیں گے وہاں پر آپ، یعنی اس کا نتیجہ وہاں ملے گا،
یعنی کہ یہ لازم و ملزوم ہے،
یہ ہاں اس طرح لازم و ملزوم ہے کہ اس دنیا کے بعد لازماً دوسری دنیا موجود ہے، اگر وہ موجود نہ ہو تو پھر یہ بات درست ہے، وہی میں نے کہا نا شروع میں جیسے کہ اگر کسی انسان کا خیال ہے اور اس نے اس پہ لوگوں کو اکٹھا کرنا چاہا ہے تو یہ اعتراضات بنتے ہیں جو آپ کر رہے ہیں، ادروائز نہیں بنتے۔
اچھا، یہ بھی دیکھیے کہ انسان کا شرف یہ ہے کہ وہ نیکی کرے فار دا سیک آف نیکی، یعنی کہ نیک کام مجھے کرنا چاہیے، یہ کیا ہوا کہ مجھے لالچ دیا جائے اور کہا جائے کہ یہ کرو گے تو تمہیں یہ ملے گا، یہ ایک بچگانا سوچ تو آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن ایک باشعور مخلوق کو یہ کہنا ترغیب دلانا، تو میرا خیال ہے کہ یہ انسانی شرف کے خلاف نہیں ہے کہ ہمیں ترغیبات دے کر نیکیوں کی طرف لایا جائے اور ہمیں ہوا دے کر برائیوں سے بچنے کی ترغیب دی جائے۔
اصل میں بات یہ ہے کہ جو ہے نا یہ بالکل ٹھیک آپ نے کہا، ایک بچہ جیسے ہے نا تو اسے ہم کہتے ہیں بھی نماز پڑھو، پانچ چھ سال کا بچہ ہے تو اسے کہتے ہیں تو وہ کہے گا کہ مجھے کیا فائدہ، وہ نہیں سمجھتا نا کہ نماز کیوں پڑھنی ہے کیوں نہیں پڑھنی، اسے ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہ ٹافی لے لو یا فلاں چیز ملے گی کھانے کو مل جائے گا، تو اس کے نتیجے میں وہ ہمارا کہا مان لیتے ہیں، انسان کا معاملہ یہ تو نہیں ہے، ظاہر ہے یہ نہیں ہے، انسان شعور کے ساتھ وہ خود سمجھتا ہے کہ یہ اچھائی ہے یہ برائی ہے، خیر و شر کا شعور رکھتا ہے، خیر و شر کا شعور جب رکھتا ہے خیر کو وہ پسند بھی کرتا ہے اس کی فطرت میں. یعنی یہ شعور اکیلا یہ نہیں کہ یہ چیز اچھی ہے یہ بری ہے, اس شعور کے ساتھ یہ بات بھی ہے کہ یہ اچھی ہے اور مجھے پسند ہے, یہ بری ہے اور مجھے ناپسند ہے, اس کے اندر یہ چیز پوری پائی جاتی ہے. تو اس کے بعد اصل میں بات یہ ہے کہ وہ تباً اس طرف چلے گا, ایسا ہی ہونا چاہیے. لیکن وہی معاملہ آ جاتا ہے جس کو پچھلے سوال میں بھی زیر بحث لائے ہم کہ انسان پر جو خواہشات کا غلبہ ہوتا ہے وہ اسے کھینچتا ہے. خواہشات کے غلبے کو کھینچنا اور انسان کا کھنچ جانا, وہ کھینچنا تو خواہشات تو کھینچیں گی, وہ تو ان کا ایک فطری عمل کہہ لیں اس کو آپ, لیکن انسان کا اس کی بات مان لینا وہ کمزوری ہے, جس کمزوری کو پھر اس طرح سے کیا جاتا ہے, یعنی کہ اسے وہ بتایا جاتا ہے کہ جو تم کام کر رہے ہو, جس حق کو تم اپنا رہے ہو اور محض حق پرستی کی بنا پر جو تمہارے اندر پائی جاتی ہے, تم اس پر قائم نہیں رہ پا رہے. اسے بتایا جاتا ہے کہ فائدے کی غرض سے خواہش نفس کو میں جو تمہیں افادیت نظر آ رہی ہے اس کی وجہ سے کر رہے ہو, اس سے بڑی افادیت تمہارا انتظار کر رہی ہے, اس کو تلاش کرو. یعنی یہ چیز جو ہے یہ سے بتائی جاتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ انسان حق پرست بھی ہے, یہ بھی درست ہے, اور انسان فائدہ پسند یا خیر طلبی کا لفظ آپ بول سکتے ہیں, بہتر لفظ ہے خیر طلبی, یہ دونوں پوری قوت سے اپنے اندر رکھتا ہے. وہ نہ اس کو بھول سکتا ہے کہ مجھے کیا فائدہ, نہ اس کو وہ بھول سکتا ہے کہ صحیح بات تو یہ ہے, حق بات تو یہ ہے. یہ بھی اسے سمجھ آتی ہے اور وہ مانتا ہے کہ ہونا یہی چاہیے, یہ اس کے اندر پایا جاتا ہے. اور یہ بھی اس کے اندر پایا جاتا ہے, انسان بنا ہی اس طرح کا ہے کہ مجھے اس کو قبول کرنے سے فائدہ کیا ہونا ہے, نتیجہ کیا نکلے گا. چونکہ یہاں کشمکش ہے تو کشمکش میں وہ نتیجہ بیان کرنا ضروری ہوتا ہے, خاص کر جب کہ وہ ایسی دنیا سے تعلق رکھتا ہے جو اندیکھی دنیا ہے, جس کا انسان نظر نہیں آ رہی. تو جب یاد دلائی جاتی ہے تو وہ پھر اپنی یعنی اسے شعور میں لاتا ہے کہ ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے اور یہ تو حقیقی بات ہے, تو وہ دیکھی ہوئی چیزوں کو چھوڑنے پر آمادہ ہو جاتا ہے اندیکھی حقیقتوں کی بنا پر.
اچھا, نعمتوں کی بات, ترغیبات کی بات تو ہوگی, اب جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ انسان کو عذاب ہونا ہے وہاں پر جو اللہ کی نافرمانی کریں گے, تو یہ تو لگتا ہے مجھے تھوڑا سا جیسے حیوانیت کا عنصر انسان میں مانا گیا ہے کہ جس طریقے سے حیوانوں کو ہم ڈنڈے سوٹے سے ادھر ادھر ہانکتے ہیں اور ان کو قابو کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو واقعی کوئی انسان میں حیوانیت کا عنصر دے کر اس کو جنت سے دوزخ سے ڈرایا گیا ہے؟
ہاں, مسئلہ یہ ہے کہ انسان جب کوئی ظلم کرتا ہے تو وہ درندگی اختیار کرتا ہے, اور جب خواہش کے پیچھے اندھا دھند بھاگتا ہے تو حیوانیت اختیار کرتا ہے. تو اس کا مطلب یہ دونوں چیزیں انسان میں ہم دیکھتے ہیں اور بڑے بہت بڑے پیمانے پر دیکھتے ہیں کہ یہ چیزیں ہیں. اور جب وہ اس سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ چیز فلاں نے کی ہے, غنی ظلم کیا ہے, غلط کیا ہے, تو ادھر وہ اپنے اخلاقی وجود سے بول رہا ہوتا ہے, اخلاق کا تقاضا بیان کر رہا ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ درندگی کا پہلو بھی اس کے اندر ہے اور حیوانیت کا پہلو بھی ہے اور اخلاق کا پہلو بھی ہے. وہ خواہشات کی طرف کیوں بڑھتا ہے؟ اس لیے کہ وہ اس کے اندر وہ حیوانی جذبہ پائے جاتے ہیں. اب یہ جو معاملات ہیں ان کو پھر توازن میں لانے کے لیے ضروری ہے کہ جو شخص ظلم پر آمادہ ہے اسے قوت سے بتایا جائے کہ بھئی یہ غلط ہے. قوت دو طرح کی ہوگی, ایک تو جیسے اس دنیا میں حکومت کی قوت ہوگی, اس سے بھی روکا جاتا ہے, بالکل روکا جاتا ہے, قانون جو بنایا جاتا ہے اور یہ جو کیا جاتا ہے کہ یوں کرو گے تو یہ ہوگا, پکڑ لیے جاؤ گے, قید کیے جاؤ گے, سزا دیے جاؤ گے, یہ بات بھی ہوتی ہے, اس کو انسان مانتا ہے, پوری دنیا مانتی ہے اس کو. اور یعنی ایسی قوت سے بھی اسے روکا جاتا ہے کہ جو شعوری ہوتی ہے, کیونکہ انسان بہرحال ایک اخلاقی وجود ہے اور ایک عقل و فط عقل رکھنے والی مخلوق ہے, وہ عقلاً بات کو سمجھ بھی لیتا ہے اور اپنے اندر پائی جانے والی فطرت کی بنا پر اپریشیٹ بھی کر لیتا ہے کہ ہاں صحیح بات تو یہی ہے. یعنی میں خود کہتا ہوں کہ صحیح بات ظلم نہ کرنا ہے اور میں کر رہا ہوں تو اس کی کیا سزا ملے گی, تو سزا اس کی اس ظلم کے پہلو یا درندگی کے پہلو کو آپ کہہ لیں روک دیتی ہے, اس پہلو کو روکنے کے لیے ہوتی ہے.
بہت شکریہ رفیع صاحب, اہم پہلو سارے زیر بحث آ گئے. ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ہم اس پروگرام کو یہاں پر ختم کرتے ہیں اور ناظرین سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.
علمی, دعوتی اور تعلیمی پروگراموں میں تعاون کیجیے. آئیے دین کی خدمت میں شامل ہو کر اپنی عاقبت سنواریں. آؤ مل کر اس منادی کا جواب بنیں. یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ, ایمان والو اللہ کے مددگار بنو اس کے دین کی خدمت کر کے.